وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا تخزني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
یہ والی گھڑی نا، اس حساب سے نا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سورہ حشر کی ایک آیت ہے کہ ذکر فرمایا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور. اللہ تعالی کا یہاں ایک تو ذاتی نام ہے اور تین صفاتی نام ہے. تو ذاتی نام کے متعلق میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات کے اندر بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی ہے. اس کو کچھ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاسم الاعظم هو اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے. بشرطی ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوا اللہ، کہ تو اللہ کا نام ایسے لے کہ اس وقت اللہ کے سوا تیرے دل میں کوئی مراد نہ ہو، کوئی نہ ہو دل میں. تو یہ اللہ کا نام اسم اعظم کا کام دے گا. میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا کہ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے دریا کے کنارے. دریا میں بہاؤ تھا، تیزی زیادہ تھی، اور پانی کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جھانک کر دیکھیں، دور سے دیکھیں تو نہیں، اگر اوپر سے کھڑے ہو کر نیچے کو دیکھیں تو چکر آتے ہیں. جیسے اگر اونچی عمارت پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، اگر دور دیکھیں تو چکر نہیں آتے، لیکن اگر قریب دیکھیں تو تیسری منزل سے بھی چکر آئیں گے. لہذا ایک شخص جو ہے وہ دریا کے پل پر کھڑا سیلابی پانی کو دیکھ رہا تھا، پانی کے بہاؤ کی تیزی کو دیکھ رہا تھا، اس کو چکر آیا، وہ گرا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، بس ان کی زبان سے فوراً جیسے وہ شخص گرا ان کی زبان سے نکلا اللہ، بس وہ شخص وہیں ٹھہر گیا فضا کے اندر. لوگوں نے رستہ پھینک کر اس کو کھینچ لیا اوپر. یہ واقعہ سمجھانے کے لیے، اللہ کے اس نام کو کی عظمت کو سمجھانے کے لیے واقعہ سنایا کہ دیکھو تم اللہ کا نام لو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کے دیوا اللہ کے سوا اس وقت دل میں کوئی نہ ہو، تو یہ اسم اعظم کا نام کام کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا صفاتی نام بیان فرمائے، تعارف کرایا کہ اللہ کا، کہ خالق خالق کے معنی ہیں جو معدوم کو موجود کر دے، یعنی جو چیز نہ ہو اس کو موجود کر دے، اس کا نام ہے تخلیق، جس کو انگریزی میں کریشن بولتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے پروڈکشن. کریشن اور پروڈکشن، تخلیق اور صنعت کاری میں فرق یہ ہے کہ صنعت کاری میں موجودہ چیزوں کے اندر جوڑ توڑ کرنے کا نام صنعت کاری ہے، اور جس کو پروڈکشن بھی کہتے ہیں. اور ایسی چیز جو موجود نہ ہو، جس کا وجود نہ ہو، اس کو وجود میں لانا، اس کو کریشن اور تخلیق بولتے ہیں. لہذا یہ تخلیقی جو صفت ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق کے لیے اس کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے. کہ کہے کہ جہاز کا خالق یا نمک کا خالق. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سمندر میں 50% نمک اللہ نے ڈالا، نمک چرا کر اس کو تم کہتے ہو تم نمک کے خالق؟ نمک چور کہیں کہ نمک چوری کر کے کہتے ہو نمک کے خالق؟ وہ نمک کا تخلیق نہیں کہلائے گی. تخلیق وہ ہوتی ہے، تخلیق کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل نہ ہو، جس کا وجود کسی دوسرے چیز سے سہارا بھی نہ لے. جیسے جہاز ہے، جہاز صنعت کاری ہے، پروڈکشن ہے، اس کو کریشن اور تخلیق نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جہاز میں جتنے اجزاء ہیں وہ سب اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. لہذا اس کو ایجاد تو کہہ لیں گے یا اس کو صنعت کاری تو کہیں گے، لیکن تخلیق کہنا اس کے لیے درست نہیں ہے. یہ صفت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق کے ساتھ باری اپنا نام، الباری. باری کے معنی ہیں تناسب اعضا کے ساتھ پیدا فرمانے والا، تناسب ریشیو پروپورشن کے ساتھ پیدا کرنا. جیسے میرے مرشد نے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی، کیسی؟ ایک آنکھ جیسی ہے، دوسری آنکھ بھی ویسی. کان کی دیکھیے گولائی، دوسرے کان کی دیکھیے گولائی برابر. ایک ناک کا نتھنا، دوسرے ناک کا نتھنا. اور پھر کار فرمائی دیکھیے، تخلیقی قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، کہ پانی پر صورت گری ہو رہی ہے. اور جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں کو خبر نہیں ہے کہ کب آنکھ بن رہی ہے، کب ہاتھ پاؤں اور جسم کے اعضا کب بن رہے ہیں، ماں کو خبر نہیں ہے. اور پھر وہاں پر کوئی فیتا نہیں ہے، کوئی لیت مشین نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، کیسی گولائی میں کان، کیسی گولائی میں ناک، آنکھوں کی فٹنگ سیٹنگ، ہاتھ پاؤں. اور پھر ایک ہاتھ بنایا، اور جوڑ کہاں رکھنا چاہیے؟ کہ کھانا بھی کھا سکے، سبحان اللہ. ٹانگ کا جوڑ کہ بیٹھنا، اٹھنا، کھڑے ہونا، سب سہولت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ بنایا تو دوسرا ہاتھ بھی برابر. کیا عجیب نظام ہے. اور اگر انسان کا جتنا قد ہو، اگر دونوں ہاتھوں کو کھول کر انگلی سے انگلی تک ناپے تو قد کے برابر ہوتی ہے. کیسا عجیب نظام ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی. کیسے تناسب ہے کہ آتا کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے. میرے مرشد نے فرمایا ایک ناک کا نتنا چھوٹا اور دوسرا اتنا بڑا کہ کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا اس میں. یا ایک ٹانگ بنائی 2 فٹ کی، دوسری بنا دی 10 فٹ کی، اب کیسے چلے گا بتائیے؟ ایک ہاتھ بنایا 1.5-2 فٹ کا اور دوسرا ہاتھ بنا دیا 10 فٹ کا، کیسا چلے گا؟ جیپ چلتا ہے کیسا لگے گا؟ اللہ اکبر. کیسی ریشیو پروپورشن تناسب کے ساتھ سارے اعضا کو پیدا فرمایا. انسان کے خود فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین نمونہ، بہترین اللہ تعالی نے خلقت کے اندر اور تناسب اعضا کے ساتھ انسان کو پیدا فرمایا. اور ہر چیز کی فٹنگ، اس کی سیٹنگ، اور آنکھ کہاں ہو، کان کہاں ہو، کیا نظام ہے، اللہ اکبر. اور اس پر میرے مرشد ایک بات اور فرماتے ہیں، فرماتے کہ دیکھو کانوں پر اللہ تعالی نے پردہ نہیں دیا، آنکھوں پر پردہ دیا، کیونکہ کان سننے کے لیے تھے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو بچہ پہلے سنتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے. اگر باپ گالی دے گا تو معاف کیجیے گا، بچے کے منہ سے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں نکلے گی. جو کلمات متبرکات باپ اپنی زبان سے نکالے گا، تیری ماں، تیری بہن وغیرہ، ذالکہ وغیرہ ذالکہ، تو یہ کلمات متبرکہ جو باپ نکالے گا پھر بیٹے سے امید نہ کرے، اپنی اولاد سے امید نہ کرے کہ وہ بھی بڑی اللہ والی باتیں کرے گا، کیونکہ بچے جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں. لہذا میرے پیارے مرشد، میرے شیخ حضرت اکبر، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالی نے کان کو کھلا رکھا اس لیے کہ یہ سننے کے لیے ہے. جو اپنے مشائخ کی، اللہ والوں کی، اپنے مرشد کی جو سنتا ہے ویسی بولنے بھی لگتا ہے. اور فرمایا بعضوں کا تو محبت کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ انداز بھی شیخ جیسا ہو جاتا ہے، وہی انداز، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شیخ کی برکت سے مرید کو الفاظ بھی وہ عطا فرما دیتے ہیں. اور بعضوں پر تو اتنی عنایت و مہربانی بھی فرما دیتے ہیں کہ ان کا لب و لہجہ، ان کے رفتار، گفتار، چال ڈھال، یہاں تک کہ شکل و شباہت بھی ویسی ہو جاتی ہے شیخ جیسی. یہ نسبت اور محبت کا انتہائی مقام جس کو اتحادی بولتے ہیں، اس کمال درجے کا شیخ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہی چال ڈھال، وہی رنگ، وہی لہجہ، وہی شکل و صورت بھی ویسی ہو جاتی ہے. لہذا کیسے؟ جو سنے گا وہ بولے گا، جو سنے گا وہ بولے گا. اس لیے فرمایا اللہ والوں کی سنو، جو سنو گے پھر تم وہ بولنے بھی لگو گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا تناسب اعضاء کے ساتھ پیدا فرمایا، سر سے لے کر پاؤں تک، سبحان اللہ. اور آگے کیا باری کے بعد کیا ہے؟ مصور. مصور کے معنی تصویر سازی کے نہیں ہے، مصور کے معنی تصویر سازی نہیں ہے کہ فوٹو کھچوائے، کہ جی مصور اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا اس لیے ہم بھی تصویر بناتے ہیں، کھچواتے ہیں. ایک دفعہ ایک ضرورت کی وجہ سے تصویر کھچوانے کو جانا پڑا، فوٹوگرافر کے سامنے بیٹھا تو اس نے مجھ کو دیکھ کر کہا، بٹھایا اور کہا اسماعیل. میں ایسے ہی بیٹھا، کیونکہ میں جا کر بیٹھا ایسے بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ، اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی سپاٹ چہرہ، کہ کوئی تاثر نہ ہو چہرے پر، وتھ نو ایکسپریشن، کچھ نہ ہو. جب بیٹھا تو اس نے مجھ سے کہا اسماعیل مسکرائیے. میں بالکل ویسے ہی بیٹھا رہا. اس نے شاید اس کو سمجھا شاید ملا انگریزی نہیں جانتا، اس نے کہا مسکرائیے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں گریجویٹ بھی ہوں، اس کو معلوم نہیں تھا نا. تو اس نے مجھ سے کہا شاید انگریزی نہیں جانتا کیونکہ مولوی کیا جانے. تو اس نے کہا کہ مسکرائیے. میں پھر ویسے ہی بیٹھا رہا. اس نے دیکھا یہ تو اپنی سمجھ سے باہر ہے، اس نے خیر اپنا کریں، اپنا کام کرو، اس سے بھلائی کا معاملہ نہ کرو. تصویر کھینچی. اب جب باہر آئے رسید بنانے لگا، اس نے کہا جناب مولوی صاحب آپ مسکرائے نہیں. میں نے کہا بھائی میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے تمہیں کوئی گناہ کرنا پڑ رہا ہے یا تصویر کھینچوانی پڑ رہی ہے، حکومت کا قانون ہے ایسا کہ تم اس کے بغیر ہل نہیں سکتے، مجبوری ہے تمہاری، تو فرمایا اگر تصویر کھینچوانا تمہاری مجبوری ہے تو مسکرانا تو تمہاری مجبوری نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ تم کو کہے گا جی مسکراتی ہوئی تصویر چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے دیکھا موقع تو اچھا ہے، اب جی تصویر تو مجبوری ہے، ذرا تھوڑا سا مسکرا تو لیں، ذرا داڑھی واڑی بھی سیٹ کر لی اور پوز بنا کر کہا اب کھینچیے. آہ میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کم سے کم اپنے ظاہر و باطن سے، اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے اللہ تعالیٰ کو اتنا تو دکھاؤ کہ اللہ آپ کی نافرمانی اگر ہم کر رہے ہیں تو اس دل اپنے دل سے آپ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہے. دیکھیں مولانا نعیم صاحب کو کہاں بٹھائیں گے، قریب ہونا چاہیے ہے نا، یہ کرسی والا ہے نا، چیئرمین ہے نا، تو یہاں ہو جائے گا بعد میں. چل
حضرت کو کہا تھا حضرت میں خود جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، میرے لیے یہی سوچ
تو آپ سے کہا تھا نا مجھ سے، یار مولانا کی کرسی یہاں قریب لے آئے، کرسی کے بھائی زمین پر، تو کرسی لے آؤ نا یہاں پہ. حضرت آگے تشریف جائیے نا، آپ کی تشریف آوری میرے لیے مقوی قلب کا کام دے گی. جب کچھ جگہ بناؤ، زمین پر تشریف فرماؤں گا. بس ماشاء اللہ، السلام علیکم. ماشاء اللہ آپ کی تشریف آوری نے تو کروڑوں جان ڈال دی. جان میں کروڑوں جان.
ماشاء اللہ.
ہم تو آپ کو سمجھے تھے کہ آپ چیئرمین ہیں یعنی کرسی پہ, لیکن آپ تو پتہ چلا خاک نشین ہیں. ہم خاک نشینوں کو مسند پہ نہ بٹھلاؤ, یہ عشق کی توہین ہے, اعزاز نہیں ہے. واہ, حضرت والا یہ شعر سنایا کرتے نا, ہم خاک نشینوں کو مسند پہ نہ بٹھلاؤ, یہ عشق کی توہین ہے, اعزاز نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو ہمارے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تم کو تصویر کھچوانی پڑ رہی ہے کہ حکومت کے قانون سے تم مجبور ہو, تو کم سے کم مسکراؤ مت سپاٹ چہرے کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرو کہ اللہ, اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خاشعون کی جو تفسیر فرمائی ہے دو, اے خائفون ساکنون, یعنی خوف والے, اور اس خوف کی علامت یہ ہوگی پتہ یہ چلے گا کہ ان کے جسم میں سکون ہوگا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں تو ان کو یہ استحضار ہے کتنے بڑے مالک کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں, لہذا اس خوف قلب میں اس کا خوف ہوگا, اس خوف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے جسم کے اندر سکون ہوگا. ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کبھی یہاں کھجلی, کبھی ایسے کروٹے لے رہے ہیں, کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی اس ٹانگ پہ, کبھی ہل ہل کے آگے, کبھی مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں. بتائیے, نماز میں بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے, فرشتوں کو ڈراتے کہ دیکھو تمہیں ہماری نماز قبول کرنی پڑے گی ورنہ دیکھ لو ہماری مونچھیں. یعنی فرشتوں کو بھی ڈراتے ہیں, پوری نماز میں بس مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں. تو یہ علامت یہ ہے کہ اس کی نماز میں خشوع نہیں ہے. اور خشوع کی علامت دو, دل میں خوف ہو, کتنے بڑے مالک کے سامنے میں کھڑا ہوں, اور اس کا نتیجہ جسم پر نکلے. اب آپ بتائیے کوئی تھانے دار کے سامنے جائے گا موبائل کھلا رکھے گا کیا, یا تھانے دار تھانے میں لکھا رہتا ہے پلیز سوئچ آف یور موبائل, یا اعلان کرتا ہے داخل ہونے سے پہلے کہ بھائی برائے مہربانی اپنے موبائل فون بند کر لیجئے. اگر تھانے دار کے سامنے موبائل فون بند جائے بند کریں گے, معاف کیجیے گا سر غلطی ہو گئی. کیوں جناب, یہ کیا بات ہے, امام کی کیا ذمہ داری ہے کہ اعلان کرے کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجئے. ایک امام نے اعلان کیا, ایک آدمی فوراً مسجد سے نکل کے چلے گیا, لوگوں نے سمجھا یہ ناراض ہو گیا. اب جب وہ واپس آئے, وہ نماز ختم ہو رہی تھی تو واپس آ رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی خیریت کیا, امام صاحب نے اعلان کیا تو تم ناراض ہو گئے کہ موبائل فون بند کیجیے؟ کہا نہیں ناراض نہیں ہوا, میں تو امام صاحب کے حکم پر عمل کرنے گیا تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا میرا موبائل فون گھر پر رہ گیا تھا, میں وہ بند کرنے گیا تھا. تو یہ امام کی ذمہ, معاف کیجیے گا, یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے کہ برائے مہربانی اپنے موبائل فون بند کر لے. نہ لکھ, نہ مسجد میں لکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق شعور کے ساتھ ہے, اور شعور والی باتیں لکھی نہیں جاتی ہیں. یہ شعور ہے, جس آدمی کے اندر ذرہ برابر فہم ہوگی وہ خود سمجھے گا کہ مسجد میں موبائل فون بند ہونا چاہیے. کیوں بھائی, ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ اس کے لیے اعلان کی ضرورت تھوڑی ہے. البتہ ایک کام یہ کریں ہم لوگ کہ اپنے موبائل فون کی گھنٹیوں کو سادہ کریں, نہ گانے کی گھنٹی ہو نہ کوئی اور میوزک ہو, کیونکہ انسان ہے. میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ انسان ہے, کبھی موبائل فون بند کرنا بھول سکتا ہے, انسان ہے, لیکن گھنٹی سادہ تو ہوگی. اب پتہ چلا کہ ایسی گھنٹی بجنا شروع گئی, امام صاحب کا بھی سوچے کہ میں نماز پڑھوں یا ڈانس کروں, ایسی گھنٹیاں نہیں ہوتی, ایسی ایسی اور پھر پوری مسجد کے اندر گونج رہی ہے. انسان ہے, بھول سکتا ہے, میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا, وہ کہ توجہ ہونے چاہیے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. جیسے ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا, گھر سے نکلا, معلوم ہے میں ظہر پڑھنے آ رہا ہوں, اب وہ آیا تو اس کو نماز کی سنت میں شامل ہوا یا فوراً سنت گھر سے پڑھ گیا, تو دیکھا جماعت تیار ہے, اب وہ اتنا جلدی اس کو تھا کہ میں جلدی سے شامل ہو جاؤں, کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز عصر کی, اور گھر سے نکلا ظہر کی. تو مسئلہ کیا ہے میرے بھائی, پیارے بھائیوں, مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز بالکل درست ہے, بالکل درست ہے اس کی نماز. کیوں؟ کیونکہ گھر سے نکلا ہی تھا ظہر کی نماز پڑھنے اور دل میں ارادہ تھا، زبان سے جوش محبت میں، فرط شوق میں، فرط محبت میں نکل گیا، لہذا یہ جو منہ سے نکلنا یہ معاف ہے. لہذا اگر کبھی ایسی انسان بھولے سے کبھی ایسا ہوا کہ وہ موبائل فون بند کرنا بھول گیا، تو کم سے کم نمازیوں کو اور امام صاحب کو ڈانس کرنے سے تو بچوا لے گا. ساری نماز اور پوری نمازیوں کی نماز. اور کتنی عجیب بات ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور آج ہماری مسجدوں کے اندر، حرمین شریفین کے اندر گانے، اور وہ وہاں کے سپیکر ایسے ہوتے ہیں، ایسے مائک کہ پورے حرمین شریفین میں آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں. اور ہماری یہ غفلت کی وجہ سے یہ سب حرکت ہے بھائی. اس لیے موبائل فون کی ہو گھنٹی سادہ، سادہ گھنٹی ہو. اور سادہ گھنٹی کیسے پتا چلے گی کہ گھنٹی سادہ ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے نا. اس کا ایک قاعدہ کلیہ فارمولا یاد کر لیں. گھنٹی کو 2 سال کے بچے کو سنائے، اگر وہ بچہ آرام سے بیٹھا رہا تو اس کا مطلب گھنٹی سادہ ہے. اور دوسری بات میں نہیں پیش کروں گا، کبرا نہیں پیش کروں گا، صغرا پیش کر دیا بس میں نے. نتیجہ نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچوں کو آپ نے دیکھا نا، باہر سے گاڑیاں گزرتی ہیں گانے بجاتے ہوئے، بچے کیا کرتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ سادہ بچے، حالانکہ ڈانس سیکھتے نہیں ہے، گانے کے اندر اثر ہی ہے. اس لیے اگر گھنٹی سادہ ہوگی نا، بچہ کچھ نہیں کرے گا، اپنی جگہ بیٹھا رہے گا. اور اگر گھنٹی میں کچھ گڑبڑ بازی ہوئی تو فوراً بچہ اپنے مقامات کو ہلانے شروع کر دے گا. اور یہ مقامات کتاب مقامات میں نہیں ملیں گے، سمجھ گئے نا یہ بات. لہذا موبائل کی گھنٹی میرے پیارے دوستو سادہ ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام مصور، مصور کے معنی تصویر سازی کے نہیں ہیں، بلکہ مصور کے معنی ممیز کے ہیں، تمیز ڈال دی. دو سگے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا فرق ڈال دیتے ہیں. ہر انسان، اربوں انسان، کیسا فرق. ہمیں تو سارے چائنیز ایک جیسے لگتے ہیں، کیونکہ واسطہ نہیں پڑتا نا. میاں بیوی بی بیٹھے تھے تو بیوی بی نے شوہر سے کہا، وہ دیکھو چڑا چڑی کتنی محبت کرتے ہیں، اور ایک تو ہے ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا ہے. تو شوہر نے کہا کہ غور سے دیکھو، روزانہ نئی چڑیا ہوتی ہے اس کے ساتھ. بڑے غور سے پہچان رکھی تھی اس نے چڑیا کی بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرمائی دیکھیے، کہ یہ جو صفت ہے مصور کی، فرق رکھ دیا تھوڑا تھوڑا سا. اللہ اکبر. جڑواں بھائی بھی ہوتے ہیں بالکل ایک جیسی شکل، نئے دیکھنے والے فرق نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے فاروق بھائی کہنے لگے، میرے بڑے بھائی سے پرانی ملاقات ان کی، تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں سوچ رہا تھا کہ وہ جناب ابھی تک ویسے کے ویسے. مجھے دیکھ کر کے سوچنے لگے کہ وہی کالے بال. کہتے پتا نہیں یہ کون سا کشتا کھاتے کہ بال کالے ہیں، ابھی تک سفید ہی نہیں ہو رہے. اس لیے ایک مسئلہ یاد آ گیا، یہ بھی سن لیں. روزے کا فدیہ دینے کا مسئلہ، کہ روزے کا فدیہ دینا اس صورت میں اجازت ہے کہ جبکہ وہ آدمی جو بیمار ہے، مریض ایسا ہے کہ اب اس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تب وہ فدیہ دے گا، ورنہ روزے قضا کرنے چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو میرا قصور ہوگا، مفتی صاحب سے اور سمجھ لیجئے گا. یعنی روزے کا فدیہ دینے کی اجازت اس کو ہے کہ جس کے آئندہ ایسی صحت ملنے کی امید نہیں ہے، کہ جس سے وہ ایسی طاقت آنے کی امید نہیں ہے کہ جس سے وہ روزے رکھ سکے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ لہذا ایسے آدمی کو امید نہیں تھی، اس نے روزہ رکھ لیا، فدیہ ادا کر دیا، روزے جو قضا کیے اس کا فدیہ دے دیا. اب مان لیجیے اس کا کوئی دوست آیا، وہ گلگت اور چترال سے اس کے لیے سلاجیت لے کر آ گیا. اب سلاجیت کھائی تو دوبارہ طاقت عود کرائی، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو روزے دوبارہ رکھنے ہوں گے. کیوں مرشد صاحب؟ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ لہذا اس مسئلے کو اور مزید وضاحت ہو تو مفتی صاحب سے مشورہ کریں، کیونکہ اس میں ذرا کوتاہی ہو جاتی ہے. مسئلہ جب تک صحیح معلوم نہ ہو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے قرب اور عنایت اور مہربانیوں سے ہم محروم رہیں گے. اس لیے مسائل کو سیکھنے کا، پوچھنے کا اہتمام کریں، لیکن مسائل پوچھنے میں ہم لوگ ایک چکر بازی کرتے ہیں، اور وہ چکر بازی یہ ہوتی ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ مولوی صاحب ہماری طبیعت کے خلاف بتائیں گے، ہم وہ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. بہت چالاک ہے، ہم بھی کسی مولوی سے کم نہیں ہیں. ہر آدمی جس مسئلے میں معلوم ہے کہ مولوی منع کرے گا، لہذا شادی کے مسئلے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ جی شادی بیاہ ہونی کیسی چاہیے، پوچھتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ پوچھیں گے مولوی صاحب کہیں گے لو جی مہندی، توبہ توبہ مائیو، توبہ توبہ. نہیں مولوی صاحب، ہم مہندی مایو نہیں کرتے، اللہ اکبر، ہم کو ہندو تھوڑی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں تو قرآن خوانی ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ، کیا بس قرآن خوانی کے بعد؟ بچی بچیاں ہیں، اور وہ بچے بچیاں 20-20 سال کے بچے بچیاں، ذرا دل دھلانے کے لیے تھوڑا سا ڈانس کر لیتے ہیں آپس میں مل کے، ورنہ توبہ توبہ مہندی اور مایو، اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ایسا کام نہیں ہوتا. مہندی اور مایو کو ہم نے رسمیں چھوڑ دی، بس قرآن خانی برکت کے لیے قرآن خانی ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑی حرکت کے لیے بچے بچے آپس میں مل کے ڈانس کر لیتے، ذرا دل لگی ہو جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے. اور ماشاءاللہ، اور مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ حاجی صاحب بھی وہ ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھو. اس لیے قرآن خانی کے نام پر یہ حرکتیں کرنا، جیسے ہمارے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے، ابا کا انتقال ہو جائے، تو تیسرے دن ہم اپنے ابا کا ولیمہ بھی کرتے ہیں، مرنے کے بعد ولیمہ، کیونکہ جب پہلے ابا نے ولیمہ کیا تھا ہم نہیں تھے، اور اب کر رہے ہیں تو ابا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ولیمہ کیوں؟ ارے صاحب، بریانی کہاں سے پکوانی ہے؟ گوشت کہاں سے آئے گا؟ باورچی کون ہوگا؟ اور زردہ کون سا؟ گلتی کہاں سے بنوائے؟ اور پھر جو قرآن خانی کا وقت ہوتا ہے اس وقت رشتہ دار نہیں آتے، کیونکہ قاسم چوک پہ رش بہت تھا، اس لیے پھنس گئے، پہنچ نہیں سکے محلے کے اندر. لیاقت مارکیٹ کہلاتی ہے، لیاقت کالونی، تو رش تھا، پہنچ نہیں سکے. آپ کی محبت میں چلے آئے، اچھا جی آپ آگے تو کھانا تو کھا لیں. جی تکلف کی کیا ضرورت ہے، میں تو کھانا کھا کے آیا ہوں. اچھا کیا پھر بھی ہماری خاطر سے دو لقمے کھا لیں؟ اچھا چلے آپ کہتے تو کھا لیتا ہوں. اور ماشاءاللہ دو لقمے نہیں، وہ چار پلیٹوں سے کم نہیں کھاتے. وہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، بھوک میں کھانا کھا کے آئے تو یہ حال ہے. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ، تم میرے شیخ کے صاحبزادے، ان کے استاد ہیں مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ. تو مولانا مظہر صاحب نے سنایا کہ کاندھیلا کے اندر حضرت کے ایک طالب علم دوست تھا افغانستان کا، تو وہ کاندھیلا آیا حضرت کے پاس، آیا تو ساتھی تھا، مہمان تھا، اس کی مہمانداری کی، اور ماشاءاللہ کنبہ بڑا تھا، تو حضرت فرماتے کہ 40 روٹیاں تھیں، وہ سب رکھ دی سامنے. اس نے جو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا، ماشاءاللہ 40 کی 40 نپٹا دی. تو حضرت نے پوچھا اس سے، ماں ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ نے کہ کہا مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو، کیسے آنا ہوا ہندوستان؟ اس نے بتایا کہ میں دہلی جا رہا ہوں اپنے بیماری کا علاج کرانے کے لیے، کہ سنا ہے وہاں پر حکیم اجمل کا ان کا کوئی خاص شاگرد ہے، اس کے پاس علاج کرانے جا رہا ہوں. کہ آپ کو بیماری کیا ہے؟ بدہضمی کی بیماری ہے. وہاں ادریس صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم ضرور اسے علاج کرواؤ، لیکن خدا کے لیے افغانستان جانے کا ایک راستہ اور بھی ہے، جب علاج کروا لو تو وہاں سے چلے جانا. یہ ظالم جب بدہضمی میں 40 روٹی کھا گیا تو علاج کرا کے کتنی کھائے گا؟ تو میرے پیارے دوستو، اب وہ قرآن خوانی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو قرآن خوانی کرتے ہیں وہ قرآن پڑھنے کے لیے یا کھانے کے لیے؟ اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا کھانا ساتھ ضروری ہے؟ نہیں نا. اور اگر کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے قرآن پاک پڑھ کے کسی کو اگر کھانا کھلانے کا ثواب دینا ہو تو کیا اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے؟ جیسے اگر آپ کسی کو افطار کرائیں تو کیا پہلے اسے قرآن پاک پڑھوائیں گے آپ؟ ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ تو فیصلہ یہ کر لیں کہ ہم نے کھانا کھلانا ہے یا قرآن پاک پڑھوانا ہے. لیکن ہوگا یہ, اگر ہم نے قرآن خوانی کروائی اور یہ کہہ دیا کہ کھانا نہیں ملے گا تو بھول جائیے کہ کوئی آپ کے گھر نہیں آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اگر اور چھٹی والے دن بھی ہو تو کیا کہیں گے؟ صاحب آپ کو تو پتا ہے چھٹی کا دن تھا, بچوں نے کہا تھا نانی کے گھر جانا ہے, کہ ابا اتنے دن سے آپ ہمیں دریائے سندھ کی سیر کرانے نہیں گئے, ذرا وہاں سیر تو کرا دیں. آپ کو پتا ہے صاحب بچے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ ذرا ہے ایک ہی دن ملتا ہے. اور اگر کھانا جو ہے ورکنگ ڈے کام والے دن رکھ دیا, میں انشاءاللہ تعالی پوری امید سے کہتا ہوں ناغا نہیں ہوگا. کہا جی آپ کی محبت میں آ گیا, پھر وہی حال ہوگا, بھوک تو نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کی محبت ہے اس لیے کھانا کھا رہا ہوں. تو یہ جو رسومات ہیں, ان رسومات کی وجہ سے میرے دوستو ہم حقیقت سے محروم ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ان کی وجہ سے ہم حقیقت سے محروم ہیں. اب ایک بات سنا کر, چونکہ وقت بھی مختصر ہے, میرے مرشد نے فرمایا کہ ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اچھا دیکھیے ڈرائیور کا کام ہے روڈ پر اور نظر رکھنا, کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ جب ڈرائیور بیٹھتا ہے تو وہ ڈرائیور کو ٹوکتا رہتا ہے اور یہ چیز ڈرائیور کے لیے نہایت خطرناک ہے, کیونکہ وہ ٹوکتا رہتا ہے. کیونکہ جب ڈرائیور بیٹھتا ہے نا تو اس کے دماغ میں ایک حساب کتاب ہوتا ہے, پوری کیلکولیشن ہوتی ہے کہ ٹرک کیسے آ رہا ہے, گاڑی کیسے آ رہی ہے, میں نے کیسے نکالنی ہے. اور یہ کیلکولیشن چونکہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے اور دوسرے ڈرائیور کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا, اس لیے ڈرائیور کو ٹوکنا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے گھڑی کو میں دیکھتا رہوں گا, آپ گھبرائیے نہیں. ایک بیس پر بس کرنا میرا کام ہے, ایک بیس پر بس کرنا میرا کام ہے کیونکہ میرے بس میں ہے. اس لیے آپ گھڑی کو نہ دیکھیے گا, وہ میرا کام ہے. مجھے مفتی صاحب نے فرما دیا کہ بھائی ایک بیس تک ہمارا معمول ہے, لہذا میری ذمہ داری ہے, یہ ڈرائیور کی ہے کہ وقت پہ گاڑی پہنچائے اسٹیشن پر. تو میرے پیارے مرشد, میرے شیخ کی ایک بات اور سنانی تھی. فرمایا کہ ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس قناعت ہے چیکس حد, اس قناعت ہے چیکس نیم جان اشد, کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر کوئی آدمی قناعت کرے اس قناعت کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوگا یا نیم جان نہیں ہوگا. ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. آگے ماں رومی دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں, اور از حرسی ہے چیکس سلطان اشد, کہ لالچ کی وجہ سے کوئی آدمی بادشاہ نہیں بن جائے گا. اب سمجھ میں آئے نا پہلا مصرع؟ یعنی اگر کوئی آدمی لالچ کرے کہ مجھے یہ بھی مکان مل جائے, وہ بھی مکان مل جائے, یہ موبائل مل جائے, وہ گاڑی مل جائے, اتنا یہ کھانا مل جائے, وہ تو اس لالچ, صرف لالچ کرنے کی وجہ سے وہ بادشاہ نہیں بن جائے گا. تو جب لالچ کرنے کی وجہ سے وہ بادشاہ نہیں بنائے گا تو لالچ کی جو ضد ہے, لالچ جو ہے وہ گندے اخلاق میں شمار ہوتا ہے اور قناعت اچھے اخلاق میں شمار ہوتا ہے. لالچ کی ضد قناعت ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرما دیں اس عطا فرمودہ چیز پر راضی رہنا, یہ قناعت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قناعت یہ وہ اچھے اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, لہذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی برکت سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں گے تو میرے پیارے دوستو اس کی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہوں گے. اور اگر وہ آدمی کوئی لالچ کرے کہ یہ مکان مل جائے, فلاں چیز مل جائے, اپنے موبائل کو چھوڑ کے دوسرے کو موبائل کو دیکھ رہا ہے, اپنی گاڑی کو چھوڑ کے دوسری گاڑی کو چھوڑ دیکھ رہا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری کی بیویوں کو, اردو میں کہتے ہیں تاڑ رہا ہے, یہ خاص لفظ ہے نا, یہ اردو میں پہلے نہیں تھا, یہ ایجاد ہے. یہ جیسے اب عجیب عجیب لفظ آ گئے نا, تو دوسرے کی بیویوں کو جو دیکھ رہا ہے, آ میرے پیارے دوستو وہ جو لالچی جن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی نا. لہذا اس لالچ کی وجہ سے مجھے اس کو پا نہیں سکتا. کتنی حماقت کا گناہ ہے میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کتنی حماقت کا گناہ ہے کہ تم دوسرے کی بیوی کو دیکھ رہے ہو یا یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب میری بیوی حسین نہیں ہے. جو آدمی اپنی کم حسین بیوی پر قناعت کر لے یہ اس کے لیے میرے دوستو ملکہ سے بڑھ کر نہیں ہے اور حور لیلہ سے کم نہیں ہے. اور جس آدمی کے پاس حسین بیوی موجود ہے لیکن اپنی حسین بیوی پر وہ قناعت نہیں کرتا اور سڑکوں پر بدنظریہ کرتا رہتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے یا ظالم تصویریں دیکھتا ہے تو اس کی حسین اس لالچ کی وجہ سے میرے پیارے دوستو ان سڑکوں والیوں کو فلموں والیوں کو یہ پائے گا نہیں, پریشان رہے گا. اور اگر کوئی آدمی اپنی کم حسین بیوی پر راضی رہے اور سڑکوں والیوں کو نہ دیکھے واللہ یہ اس کے لیے لیلہ سے بڑھ کر ہوگی قناعت کی وجہ سے. اب آگے دیکھیں معرومی عجیب بات فرماتے ہیں میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے فرمایا, فرمایا کہ دیکھو گر بریزی بہر راہ در کوزے, اگر تم سمندر کو ایک پیالے میں ڈال دو ایسا ناممکن ہے لیکن آپ نے کہا ہم ڈالیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, چند گنجت قسمت یک روزہ ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ تم پورا سمندر تو لے نہیں سکتے, سب اس میں سے تھوڑا سا تم کو ملے گا اور وہ بھی ختم ہو جائے گا. لہذا اگر تم پورے سمندر کی لالچ میں اس کو چاہو کہ کوزے اور پیالے کے اندر بند کر لو ایسا ہو نہیں سکتا اور وہ خزانہ تمہارا ختم ہو جائے گا. لہذا معرومی آگے فرماتے ہیں کہ کوزے چشمے حریسا پر نشد, کہ یہ لالچی نگاہیں ہیں نا اس کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے. جیسے لالچ انسان ہے 50,000 ہے کہتا ہے 50 اور آ جائے تو 50 مل کر 100 یعنی پیٹی تیار ہو جائے گی. ایک لاکھ ہو جائے گا اور اگر لاکھ مل جائے تو کہتا ہے ایک لاکھ اور مل جائے, پھر 10 لاکھ کو بھاگتا ہے یہاں تک کہ کھوکے کی طرف جاتا ہے کہ کروڑ ہو جائے میرے پاس اور اس کو چین نہیں ملتا, کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس کمانے کا نتیجہ یہ ہے, کمانے کی فکر نعمت ہے لیکن وہ کمانا جس سے میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس کم آنا ہو جائے یعنی کمانا نتیجہ ہوگا آخرت سے غفلت کا, اور وہ غفلت نتیجہ نکلے گا کہ دنیا میں انہماک پڑ جائے گا اور غفلت کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا, اللہ کو بھول جائے گا, اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا میرے دوستو, اس کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. کیوں میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اہل عقبا کو دونوں جہاں مل گئے جنہوں نے اللہ پر آخرت پر اپنی زندگی کو قربان کیا, ان کو آخرت تو اس لیے ملی کہ وہ محنت کر رہے ہیں اللہ کو حاصل کر رہے ہیں, اور دنیا اس لیے ملتی ہے میں مسجد میں ممبر پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ واللہ جو لوگ اللہ پر فدا اور قربان ہوتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ واللہ ان کو دنیا ضرور ملتی ہے ضرور ملتی ہے ضرور ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی ہے, اور وہ تقسیم کی وجہ سے وہ قاسم دنیا میں آنے والے کو ضرور عطا فرماتا ہے. لہذا جو آدمی اللہ پر مرے گا واللہ اس کو دنیا ضرور ملے گی, لیکن کیسے؟ عزت سے, شان سے, اطاعت و فرما برداری سے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, کہنے لگے کہ مولوی مرغی کھاتا ہے. میں نے کہا تم کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہنے اللہ. میں نے کہا سیٹ کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہا اللہ. میں نے کہا بتاؤ مولوی کو مرغی کون کھلاتا ہے؟ کہنے اللہ. میں نے کہا تم کو مولوی پر اعتراض ہے یا اللہ پر اعتراض ہے؟ تم کو کھلائے اللہ, مولوی کو اس کا باپ کھلاتا ہے کیا یا تیرا باپ کھلاتا ہے؟ جب مولوی کو بھی اللہ کھلا رہا ہے اور ہم کو بھی اللہ کھلا رہا ہے تو پھر اعتراض کس پر ہے میرے دوستو؟ اس لیے کہا کہ زبان کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لے کہ ہم زبان سے بول کیا رہے ہیں. دو بول بولے اجنبی مرد اور عورت ایک ہو گئے, سبحان اللہ. دو بول نکالے منہ سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو گئی. اب مولویوں سے کہتے پھر رہے ہیں تین طلاق دی ہے کوئی صورت نکال دے. اختیار استعمال کر لیا پورا, اب کہہ رہے ہیں کوئی گنجائش نکال دے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو لہذا اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جو اللہ پر مرے گا اس کو دنیا ضرور ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رہے گا وسائل ضروریات زندگی کے اللہ نے رکھا ہے وہ ضرور ملے گا. اور فرمایا یاد رکھنا جو آخرت دنیا پر مرے گا, اہل دنیا کو دنیا فانی ملی دنیا پر مرے گا اس کو دنیا ملے گی, لیکن اتنی جتنی وہ چاہے گا اتنی نہیں, جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے اتنی ملے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یادہ دنیا ہماری مرضی سے نہیں ملے گی, اللہ کی مرضی سے ملے گی. اور اگر ہم اللہ پر فدا ہو جائیں پھر اللہ کی مرضی سے دنیا ملے گی. دلیل یبسط الرزق لمن یشاء, بعض لوگ کہتے ہیں رزق بڑھ نہیں سکتا, بڑھ سکتا ہے لیکن بڑھانے والا اللہ ہے. دلیل ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کسی کو ناپ تول کے دیں گے اس سے زیادہ نہیں ملے گا. بس اللہ والوں کی غلامی کرو, جوتی اٹھاؤ دیکھو تمہارے رزق میں کیسی کشادگی کرتے ہیں. صدقہ دو, پرچی والوں کو دیتے ہو اللہ والوں کو نہیں دیتے, ہے نا؟ پرچی والوں کو دیتے اللہ والوں کو نہیں دیتے. اللہ والوں کو دیتے تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے جتنے غیر ہیں ان سے جان چھوڑا دیں گے. لہذا جب سے صدقے کو ہم نے چھوڑا ہے پھر ایسی چیزیں مسلط ہوئی ہیں ہم پر. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شادی پہ دیکھیں لاکھوں روپے کا خرچہ, مکان پہ لاکھوں کا خرچہ, مولوی صاحب آ جائیں تو 200 روپے دے دیتے ہیں اور پھر رسید ایسے مانگتے ہیں جیسے مولوی صاحب اس کی جو نا کئی مربع زمینیں خرید لیں گے 200 روپے میں. مانگنی چاہیے, انکار نہیں کر رہا, مولوی کو بھی دینی چاہیے, حساب کتاب ہے. لیکن میرے دوستو ذرا اپنے ایٹیٹیوڈ اپنا برتاؤ تو دیکھیں کہ کیا ہے. جن کو حقیر سمجھتے ہو واللہ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کو قائم کیے ہوئے. تو کیا فرماتے ہیں؟ اب آگے بات ختم کرتا ہوں. تا صدف کانے نشد پورے در نشد, وہاں فرماتے ہیں دیکھو میرے شیخ نے فرمایا سیپ اپنا منہ کھولتا ہے پانی کا قطرہ اس کے اندر آتا ہے, سیپ کیا کرتی ہے اپنے منہ کو صدف منہ بند کر لیتی ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موتی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر سیپ اپنے منہ کو بند نہ کرے, منہ کو بند نہ کرے, نتیجہ یہ ہوگا پانی آتا رہے گا آتا رہے گا لیکن موتی نہیں بنے گا. فرمایا اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز پر قناعت کر لیتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں اس رضا بالقضاء کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت اور تعلق کا موتی جو ہے پیدا فرما دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا بعد میں.